بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ. السلام علیکم ناظرین. ناظرین، گزشتہ ہفتے کی اہم ترین رودادوں کے جائزے پر مشتمل پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. تو آئیے پہلے عناوین پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ناظرین، اگر یہ کہا جائے کہ ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان جامع ایٹمی معاہدے کے لیے جاری مذاکرات کا مسئلہ دنیا کا اہم ترین مسئلہ ہے، تو یہ بات حقیقت سے دور نہیں ہوگی. مختلف حلقوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان جامع ایٹمی سمجھوتا اس کا ہو جانا بہت زیادہ ممکن ہے اور قریب ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے بھی ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر فریق مقابل میں ٹھوس سیاسی عزم و ارادہ پایا جائے تو یقیناً جامع ایٹمی سمجھوتا بہت قریب ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ.
ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے CNN ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے ایران اور 6 بڑی طاقتوں کے درمیان جاری مذاکرات کے بارے میں پوچھے گئے مختلف سوالوں کے جوابات دیے. CNN کی اینکر کرسٹین امان پور نے جب یہ پوچھا کہ کیا آپ معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں، تو محمد جواد ظریف کا کہنا تھا کہ اگر ضروری فیصلے کرنے کی غرض سے تمام فریقوں میں سیاسی عزم پایا جاتا ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بات چیت بہت آگے بڑھی ہے، لیکن اب بھی ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں فیصلہ کرنا باقی ہے، بنابراین ہمیں آئندہ ہفتوں کے دوران سخت محنت کرنا ہوگی. کرسٹین امان پور نے جب یہ پوچھا کہ معاملات پابندیوں سے متعلق ہیں یا ٹائم شیڈول کے بارے میں، مثال کے طور پر امریکی صدر نے اس ہفتے کہا ہے کہ سمجھوتے کے لیے بہت سی ایٹمی سرگرمیاں کم سے کم 10 سال کے لیے بند کرنا ضروری ہے، تو ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماری تمام تر کوشش یہ ہے کہ اس بات کا اطمینان دلایا جائے کہ ایران کا جوہری پروگرام پرامن ہے اور پرامن باقی رہے گا، اور وہ تمام پابندیاں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ غیر منصفانہ طریقے سے ایران پر مسلط کیا گیا ہے ہٹا لی جائیں. وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سخت فیصلے کرنے کے لیے ضروری سیاسی عزم ہو تو بات آگے بڑھ سکتی ہے، البتہ ہر ایک کو سخت فیصلے کرنا ہوں گے، تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی سمجھوتے تک پہنچا جا سکتا ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اور اسی لیے ہم مذاکرات کر رہے ہیں، اگرچہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ تمام کوششیں غیر ضروری ہیں اور یہ بحران مصنوعی طور پر پیدا کیا گیا ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض افراد 20 سال سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران 1 سال میں ایٹم بم تیار کر لے گا، اور بارہا یہ دعوے غلط ثابت ہوئے ہیں. وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے کہا کہ اب آپ چاہیں تو پابندیوں کو جاری رکھیں اور مقابلہ آرائی کے راستے پر چلتے رہیں، یا چاہیں تو کوشش کریں کہ اس معاملے کو مذاکرات اور سمجھوتے کے ذریعے حل کر لیا جائے. انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسری بات یعنی سمجھوتے کا حصول زیادہ آسان ہے اور ہم اس کے قریب پہنچ گئے ہیں، لیکن اگر کچھ لوگ پہلے والے راستے کو طے کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے فیصلے میں آزاد ہیں، لیکن یہ غلط فیصلہ ہوگا. CNN کی اینکر نے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں مختلف موضوعات پر سوال کروں. آپ نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں اور اس کا امکان موجود ہے. آپ نے امریکی کانگریس میں اسرائیل کے وزیر اعظم کی تقریر کا بھی حوالہ دیا ہے، وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاہدے پر دستخط نہ ہو یا معاہدہ ہی نہ ہو، ان کی تقریر کا مذاکرات پر کیا اثر پڑے گا؟ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اس کا مذاکرات پر کوئی اثر نہیں ہوگا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ اور ان کے حامی افراد جھوٹ اور غلط بیانی کے احساس پر خوف و وحشت کا ماحول بنائے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس طرح معاہدے کے حصول میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں. اس کی صرف ایک توجہ بیان کی جا سکتی ہے کہ بعض حکومتیں امن و استحکام کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھتی ہیں، حالانکہ کوئی بھی سمجھوتا کسی کے لیے خطرہ نہیں ہوتا، مگر یہ کہ آپ تنازعات، کشیدگی، بے اعتمادی اور بحران پیدا کرنے کے در پہ ہوں.
اور اب رخ کرتے ہیں عراق کا، جہاں صوبہ صلاح الدین کو داعش سے آزاد کرانے کے لیے عراقی افواج کا آپریشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے. اس آپریشن میں اب تک کئی اہم علاقے عراقی افواج نے داعش کے قبضے سے آزاد کرا لیے ہیں. ملاحظہ فرمائیں اس صورتحال پر ہمارے مبصر کا تجزیہ.
عراق کی فوج نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ باسی تکفیری دہشت گردوں کے ہاتھوں صوبہ صلاح الدین کی آزادی کے لیے فوجی آپریشن کے دوران فوج اور عوامی رضاکار فورس نے درجنوں دیہات اور علاقوں کو آزاد کر کے سینکڑوں دہشت گردوں کو ہلاک اور سینکڑوں کو محاصرے میں لے لیا ہے۔ عراقی پولیس کے کمانڈر میجر جنرل رائد شاکر نے کہا ہے کہ صوبہ صلاح الدین کی آزادی کے لیے فوجی آپریشن پوری قوت کے ساتھ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ صلاح الدین کے صدر مقام تکریت کی آزادی کے لیے فوجی آپریشن کا تیسرا مرحلہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے اور فوج نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے بعد متعدد علاقوں کو آزاد کرا لیا ہے۔ دوسری جانب رائٹرز نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق داعش کے دہشت گردوں نے صوبہ صلاح الدین خاص طور سے تکریت میں بھاری نقصانات اٹھانے کے بعد مشرقی علاقے اجیل میں تیل کے کئی کنوؤں کو آگ لگا دی ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ داعش کے دہشت گردوں نے فضائی حملوں کو روکنے کی غرض سے تیل کے کنوؤں کو آگ لگائی ہے۔ تازہ ترین خبروں میں کہا گیا ہے کہ عراقی سیکورٹی فورس نے اجیل کے علاقے کو دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے۔ عراق کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے حالیہ آپریشن میں جمعرات کے دن المبار صوبے میں الکرمہ کے اہم پول اور اسی طرح الرمادی شہر میں فوجی ساز و سامان سے متعلق عراقی فوج کے ایک ڈپو کو دہشت گردوں سے واپس لے لیا گیا ہے۔ عراقی فوج کی پیش قدمی کے بعد اس ملک کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے اپنے ایک بیان میں آئندہ ہفتے کو عراقی فوج کے ساتھ یکجہتی کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ اپنے اس بیان میں عراق کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عراقی فوج کے ساتھ یکجہتی کا مقصد فوج اور عوامی رضاکار فورس پر خصوصی توجہ دینا ہے جو دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ذرائع ابلاغ کو بھی چاہیے کہ وہ ان خبروں کو ہائی لائٹ کریں۔ عراق میں دہشت گردوں کی جانب سے جون 2014 میں اس ملک کے کئی علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد تکریت کی آزادی کے لیے جاری آپریشن اب تک کی سب سے بڑی کارروائی ہے، جس میں ایک اندازے کے مطابق 20,000 سے زائد فورسز کے اہلکار حصہ لے رہے ہیں۔ تکریت اس ملک کے سابق ڈکٹیٹر صدام کا آبائی علاقہ اور باسی تکفیری دہشت گردوں کا اہم مرکز ہے، جہاں سے دہشت گرد عراق کے دوسرے علاقوں میں بم دھماکے کرنے اور تخریبی کارروائیوں کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تکریت کی دہشت گردوں کے قبضے سے آزادی کے بعد عراق کے مختلف علاقوں میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئے گی۔
ناظرین، مصر کی ایک عدالت نے فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ سنایا، جس کے بعد مصر کے وزیر قانون نے حماس کے اراکین کی گرفتاری اور ان کے اثاثے منجمد کرنے کا حکم صادر کیا ہے۔ اس پر بجا طور پر حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں کا شدید ترین رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس صورتحال پر ہمارے مبصر کا تجزیہ ملاحظہ فرمائیں۔
حماس کے ترجمان سامی ابو زہری نے مصر کے وزیر انصاف کے بیان کو صہیونی حکومت کے قبضے کے خلاف جدوجہد کرنے والی فلسطینی تحریک مزاحمت کے حامی مصری عوام اور عرب قوموں کی توہین قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس بیان سے واضح ہو گیا ہے کہ مصر اب فلسطینی کاز کا حامی نہیں رہا۔ دوسری جانب لبنان میں فلسطینی علماء کونسل نے اپنے ایک بیان میں حماس کے خلاف مصری عدالت کے فیصلے کو فلسطینی عوام اور تحریک مزاحمت کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ فلسطینی علماء کونسل کے بیان میں یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ حکومت مصر کے اس اقدام سے صہیونی دشمن کو کھلا فائدہ پہنچے گا۔ فلسطینی علماء کونسل نے مصری عدالت کے فیصلے کو فلسطینی عوام اور صہیونی حکومت کے خلاف ان کی جائز اور حق پرستانہ جدوجہد کی توہین بھی قرار دیا ہے۔ لبنان میں قائم فلسطینی تنظیموں کے الائنس نے بھی حماس کے خلاف مصری عدالت کے فیصلے کو قوانین اور ضابطوں کے خلاف اور فلسطینی تحریک مزاحمت کے خلاف میڈیا وار کا حصہ قرار دیا ہے۔ فلسطینی تنظیموں کے الائنس کے بیان میں عرب اور اسلامی ملکوں کے عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ مصری عدالت کے جھوٹے الزامات کے مقابلے میں فلسطینی عوام کی حمایت کریں۔ فلسطینی طلبہ کی اسلامی انجمن نے بھی اپنے ایک بیان میں دنیا بھر کے حریت پسندوں اور فلسطینی عوام کی حامی تمام عرب اور اسلامی قوموں سے اپیل کی ہے کہ وہ حماس کے ساتھ ایک بار پھر اپنی یکجہتی کا اعلان کریں۔ فلسطینی اساتذہ کی انجمن نے بھی اپنے ایک بیان میں حماس کے خلاف مصری عدالت کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرزمین فلسطین میں عرب اور مسلم امہ کی غیرت و حمیت اور عزت و سربلندی کا دفاع کرنے والی تنظیم کی قدردانی کی جانا چاہیے۔ قابل ذکر ہے کہ مصر کی حکومت نے حماس پر صحرائے سینا میں اکتوبر سن 2013 میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا، جس میں 31 مصری فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ حماس پہلے ہی مصر کی سرزمین میں ہونے والے اس دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے اس سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کر چکی ہے، لیکن حکومت مصر کے حماس مخالف اقدامات کے تحت مصر کی ایک عدالت نے ہفتے کے روز اپنے ایک فیصلے میں حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ مصر کے وزیر انصاف محمود صابر نے تو حماس دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے کھل کر کہا ہے کہ مصر میں حماس سے تعلق رکھنے والوں کو گرفتار اور ان کی املاک ضبط کر لی جائیں گی۔
ناظرین، یمن کے عوام کی انقلابی تحریک کے خلاف سامراجی اور رجت پسند طاقتوں کی مشترکہ سازش جاری ہے، اور اس سازش کے لیے سامراجی حکومتوں اور خطے کی رجت پسند طاقتوں نے سابق صدر منصور ہادی کا انتخاب کیا ہے۔ یمن کی صورتحال پر ہمارا تبصرہ ملاحظہ فرمائیں۔
ایک ایسے وقت میں جب یمن کی سیاسی جماعتیں عبوری حکومت کے قیام کے لیے اتفاق رائے کے قریب پہنچ رہی ہیں، سابق صدر منصور ہادی سعودی عرب کی حمایت اور پشت پناہی میں سیاسی خلیج کو مزید گہرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یمن کی سیاسی جماعتوں نے جمعرات کے روز دارالحکومت سنا میں ہونے والے ایک اجلاس کے دوران، جس میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے جمال بن عمر بھی موجود تھے، عبوری دور سے باہر نکلنے کے لیے صدارتی کونسل کی تشکیل اور وزراء کی تعداد کے بارے میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کیا۔ اگرچہ اس اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ عبوری حکومت میں وزراء کی تعداد 35 ہوگی، تاہم کس پارٹی کو حکومت اور وزارتوں میں کتنا حصہ ملے گا اس بارے میں سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلاف رائے بدستور باقی ہے۔ یمن کے نئے آئین کے تحت، جس کا اعلان 6 فروری کو کیا گیا تھا، 5 رکنی ایک صدارتی کونسل عبوری دور میں صدارتی اختیارات کی حامل ہوگی، جبکہ عبوری پارلیمنٹ تحلیل شدہ پارلیمنٹ کی جگہ قانون سازی کی ذمہ داریاں ادا کرے گی۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے کے باوجود سابق صدر منصور ہادی، جو استعفی دے کر عدن چلے گئے ہیں، انقلابی تحریک کے خلاف تخریبی اقدامات میں مصروف ہیں۔ وہ عدن میں ایک متوازی حکومت قائم کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، تاہم ان کی یہ کوششیں فی الحال کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ عدن کے کور کمانڈر بریگیڈیئر جنرل عبدالحافظ السقاف نے مستعفی صدر منصور ہادی کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی زیر کمان فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ منصور ہادی کی حامی ملیشیا کے ممکنہ حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سے چوکس رہیں۔ ادھر اطلاعات ہیں کہ صوبہ جنوبی عدن، لجج اور ابین کے ڈپٹی انٹیلیجنس چیف اور مستعفی صدر عبدالرب منصور ہادی کے بھائی ناصر منصور ہادی نے اپنے بھائی کے تخریب کارانہ اقدامات کی حمایت کرتے ہوئے القاعدہ کے دہشت گرد گروہ سے تعلق رکھنے والے 40 خطرناک دہشت گردوں کو صوبہ ابین کی جیل سے آزاد کر دیا ہے۔ اس سے پہلے خود مستعفی صدر عبدالرب منصور بھی اپنے دور اقتدار میں القاعدہ کے متعدد دہشت گردوں کو رہا کر چکے ہیں، جن میں سے ایک یمن میں القاعدہ کی برانچ کے کمانڈر طارق الفضلی کا قریبی ساتھی تھا۔
اور ناظرین، اب آتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی طرف، جس میں آج ہم خطے کے ممالک اور اقوام کے خلاف سعودی حکومت کے تخریبی کردار کا جائزہ لیں گے۔ اس میں دورائے نہیں کہ اس وقت پورا مشرق وسطی سامراجی اور صہیونی سازشوں کی زد پر ہے، اور ان سازشوں میں سامراجی اور صہیونی طاقتوں کو آل سعود کا بھرپور تعاون حاصل ہے۔ شام، عراق، لیبیا، یمن، ہر طرف تکفیری دہشت گردی کے شعلے بلند ہیں، اور مذکورہ سبھی ملکوں میں بلکہ پورے مشرق وسطی میں اور اس سے باہر کی دنیا میں بھی تکفیری قوتوں کو آل سعود کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں سیاسی امور کے ماہر اور ممتاز تجزیہ نگار احمد مصطفیٰ زیدی صاحب۔ تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ زیدی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے تو مشرق وسطی کے موجودہ بحران میں آل سعود کا کردار کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کی رائے جاننا چاہیں گے۔
دیکھیے، آل سعود کا کردار تو ہمیشہ سے، یعنی یہ لوگ جب سے ان کی حکومت قائم ہوئی ہے پچھلی صدی میں، 1914 وغیرہ میں، اس وقت سے لے کر اب تک انہوں نے ہمیشہ استعمار کی ہوا حمایت کی ہے، اس لیے کہ وہ ان کی پشت پناہی ان کو ہمیشہ حاصل رہی ہے اور انہی کی پالیسیز پر یہ ہمیشہ چلتے رہے ہیں۔ और उसके अलावा इन्होंने तमाम इस्लामी ममालिक में यानी खावर दूर यानी मशरक
मशरक़ बईद
बईद और वहाँ से लेकर मशरक़ वस्ता और एशिया के जितने इस्लामी ममालिक हैं, हत्ता के अफ्रीका के ममालिक, हर जगह ये लोग कहना चाहिए कि माली तौर पर मजहब के नाम पर मुदाखलत करते रहे हैं और कर रहे हैं, और वहाँ पर मुनाफरत और तासब ये मुख्तलिफ हलकों में ये फैलाते रहे हैं, और इसके शाकी जो हैं वो बड़ी तादाद में अहले सुन्नत भी
जी
मुख्तलिफ जगहों पर रहे हैं। तो इनका ये जो रोल है, ये रोल मगरबी मुल्कों के कहने पर है। आज भी जो कुछ भी हो रहा है, ये दाएश या इससे पहले अलकायदा की जो बुनियाद पड़ी है, इसका मंबा जो है वो सऊदी अरब ही है, और उसके हामी दो चार ममालिक और जहाँ कहीं भी इसके खिलाफ, और ये जितने डिक्टेटर्स इन इलाकों में, मिडल ईस्ट में और दूसरी जगहों पर रहे हैं, ये सब इसकी हमायत करते रहे हैं सऊदी अरब की। और इसीलिए जब मुख्तलिफ जगहों पर तख्ता उल्टा तो इन लोगों ने पूरी पूरी कोशिश की कि वो इनकलाब नाकामयाब हो। मसलन तूनिस से ये सिलसिला शुरू हुआ था, वहाँ उस तरह से तो नाकामयाब नहीं हो सका, लेकिन ये कि मिस्र में उन्होंने बिलाखिर फिर अपनी मर्जी की हुकूमत कायम करवा ली, और वो हुकूमत जो पहले इसराइल की भरपूर हिमायत करती थी हुस्नी मुबारक की, वही पॉलिसी दोबारा आ गई है और सऊदी अरब को उसकी पूरी पूरी हिमायत हासिल है। यानी इस वक्त पोजीशन यह है कि अगर आप अंदरूनी तौर पर यानी वाकन अपने जमीर को देखते हुए और उसके उसकी आवाज़ पर लब्बैक करते हुए अगर जो बात आप महसूस करेंगे वो ये है कि सऊदी अरब जो है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मगरबी मुल्कों की हिमायत है, और इस्लामी जो पूरा एक कहना चाहिए कि इस्लामी मुल्कों में आवाम में जो शऊर बेदार हो चुका है इस्लामी, उसको तोड़ना है। यूरोप के मुल्कों में भी इस्लामी जो एक लहर आई थी और बहुत से लोग कन्वर्ट हो रहे थे, उसके खिलाफ भी इस्लामोफोबिया को फैलाने में भी सऊदी अरब पूरी पूरी मदद कर रहा है। और इसराइल का जहाँ तक मामला है, इसराइल को तो ला के बैठाया गया है मुसलमानों के बीच में कि ताकि ये एक हमेशा इनमें कभी कोई इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम ना हो सके, तो इसराइल का भी एक बहाना ढूंढ रहा है सऊदी अरब कि किसी बहाने किसी वक्त जो है वो उसको तस्लीम कर ले। और उसकी अब आप देख लीजिए कि मिसाल के तौर पर जो आखिरी खबर है कि मिस्र ने हमास के खिलाफ जो उसको दहशतगर्द तंजीम कहा है, तो मिस्र की हुकूमत को हमायत किसकी है? सऊदी अरब की है। तो ये लोग जो हैं ये दरअसल ये इस्लामोफोबिया फैलाने में, मुसलमानों को बदनाम करने में, और ये दिखाने में कि देखिए इस्लाम जो, अगर आप इंटरनेट पर उठा के कहीं भी देख लें जो लोगों के खतूत और वो हैं, वो इस वक्त पूरी पूरी तरह से कामयाब हैं। इस वक्त सब गालियां दे रहे हैं इस्लाम को, क्यों? इसलिए कि दाइश ने ये किया, अलकायदा ने ये किया, और उन्होंने ये जुल्म किया, इस तरीके से गले काटे हैं, और इन सब को पूरी पूरी हिमायत सऊदी अरब की यानी दामे दरमे सुखने हर तरीके से है। और ये लोग जो हैं यानी ये जब तक जो है ये हुकूमत इन लोगों की टूटती नहीं है, ये बादशाहत, उस वक्त तक ये सिलसिला खत्म होने वाला लग नहीं रहा है।
अच्छा जैदी साहब, एक मसला ये है कि सऊदी अरब जो है ये जितनी भी आज से नहीं, आप अलकायदा के आपने हवाला दिया, खुद अलकायदा का जो बानी था वो सऊदी था,
सऊदी था।
और अलकायदा के जो बड़े बड़े जो लीडरान जो अराकीन उसके साथ ही रहे हैं वो सब सऊदी नेशनल भी रहे हैं।
हाँ, एक आध मिस्री वगैरह भी
हाँ
हैं इधर उधर के, लेकिन ज्यादातर
अच्छा,
सऊदी। जी हाँ,
अब फिर इसके बाद फिर आप देखें कि तालिबान की जो हुकूमत वहां अफगानिस्तान में बनी, उस वक्त से अगर आप देखें तो तालिबान की हुकूमत को पूरी सपोर्ट हासिल थी सऊदी अरब की। लेकिन यहां पर जो एक ताज्जुब है, हैरत की बात है, वो ये है कि अमेरिका और मगरबी ताकतें अपने लिए खतरा महसूस कर रही हैं तकफीरी दहशतगर्दी से। फ्रांस में, ब्रिटेन में आप देखें, دوسرے ملکوں میں دیکھیں، خود امریکہ کی طرف سے آواز، امریکہ نے ایک داعش مخالف بین الاقوامی اتحاد بنایا ہے، اس سے پہلے طالبان کے خلاف بھی اس نے جنگ شروع کی تھی، القاعدہ کے خلاف جنگ شروع کی تھی، افغانستان پہ قبضہ کر لیا، لیکن نہ اس وقت اس نے سعودی عرب سے ایک لفظ یہ کہا کہ دہشت گردوں کی حمایت بند کی جائے، یا وہ افراد تمہارے یہاں جو القاعدہ کے رکن ہیں انہیں ہمارے حوالے کیا جائے، یا وہ سعودی مفتی جو القاعدہ کے حامی ہیں انہیں ہمارے حوالے کیا جائے، نہ آج ایسی کوئی آواز آ رہی، یہ کیا مسئلہ ہے؟
دیکھیے، یہ تو جو امریکنز ہیں بلکہ یہ مغرب کے سارے ممالک یہ منافقت سے کام لے رہے ہیں، یعنی ایک طرف یہ کہتے تو ضرور ہیں اس لیے کہ ان کو خطرہ بھی ہے کہ کہیں پلٹ کے یہ سارے عناصر جو ہیں وہ، اس لیے کہ وہ آپ دیکھیں کہ انگلینڈ سے، فرانس سے، آسٹریا سے، ہالینڈ سے اور دوسرے ممالک سے، جرمنی سے، یہ بڑی تعداد میں وہاں کے لوگ اور ویسے لوگ جو کنورٹڈ مسلمان تھے انتہا پسند، وہ وہاں جناب وہاں گئے ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں، اور اب پاسپورٹ ہولڈر ہیں وہ وہاں کے، ان میں سے بہت سے ٹھیک ہے کہ وہ ہندوستان اور پاکستان یا افریقہ وغیرہ کے ممالک کے بھی اصلی باشندے ہیں وہ، اور یہاں آ کے صرف انہوں نے نیشنلٹی لی ہے انہوں نے یا ان کے ماں باپ نے، لیکن وہ اس میں اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کے بھی ہے جو خالص یورپین ہیں اور وہ وہاں جا کے لڑے ہیں. اب خطرہ یہ ہے کہ جب اگر یہاں یہ سلسلہ ختم ہو گیا جنگ کا، جو کہ بظاہر اس وقت عراق جو ہے وہ بری طرح سے مار رہا ہے، ایران کی بھی پوری مدد ظاہر ہے کہ اس میں شامل ہے، اور سیریا نے بھی اعلان کر دیا کہ 5-6 مہینے کے اندر اندر ان لوگوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ ترکی کا رول بھی اس میں جو ہے وہ اظہر المن الشمس ہے، بہرحال وہ یا تو ترکی میں جا کے پناہ لیں گے اور پھر وہاں ایک مصیبت کھڑی کریں گے، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے اپنے ملکوں میں واپس جائیں گے، تو پھر وہاں جا کے وہ کیا کریں گے؟ وہی حرکتیں کریں گے جو مختلف اچھا اس میں بیچ بیچ میں آپ فرانس میں یا دوسری جگہوں پر بھی جو دیکھتے ہیں کہ یہ دھماکہ ہو گیا اور وہ مار دیا وہ صاحب، یہ سب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیبریکیٹڈ ساری چیزیں ہیں بنی، یعنی بظاہر ایسا ہے نہیں اندر، یہ خود ان لوگوں نے تیار کیا ہے تاکہ مسلمانوں کے خلاف ایک کہنا چاہیے کہ ایک مہم اور چلائی جائے اور اسلام کے خلاف مہم چلائی جائے، اسلام کو یہ دکھایا جائے کہ یہ کیسا دہشت گرد مذہب ہے، اور یعنی 1300-1400 سال پہلے یہ لوگ رہتے ہیں، ان کا تہذیب و تمدن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ سعودی عرب کے کا جو ان کو پوری پوری حمایت ہے، اس میں یہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور عنقریب جب یہ داعش اور اس کا خاتمہ ہوگا، تو آپ نے جو بہرحال ایک وہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ اس کے مخالف ہیں، یہ دراصل منافقت ہے ان کی، یعنی ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اور ہم ان کے مخالف ہیں، لیکن ان کو اسلحے بھی پہنچا رہے ہیں، اس کی تصویریں اور فلمیں بھی آ چکی ہیں، کلپس جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، اور ان کو پیسے بھی پورے پورے آ رہے ہیں، ترکی ان کی پوری پوری حمایت کر رہا ہے اب بھی، اور بظاہر مخالف بھی ہے ترکی بھی، وہ بھی اسی منافقت سے کام لے رہا، سعودی عرب نے تو خیر کبھی اس کی مخالفت میں کوئی بات کی ہی نہیں، اس لیے کہ سارے لوگ تو یہیں سے سارے فکری لحاظ سے وہاں گئے ہیں، اور یہ ان لوگوں کا اصل میں جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ تمام عالم اسلام میں یہ اپنا زہر بہت دنوں سے پھیلا رہے ہیں، اور اس میں اہل سنت حضرات جو ہیں وہ بھی اس بات کو اب آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں، خود ہندوستان میں، پاکستان میں اور دوسری جگہوں پر بھی، اور اب ان کے خلاف ایک کہنا چاہیے کہ لوگوں میں بے چینی سی پھیلی ہوئی ہے، اور یہ اس طریقے سے کامیاب شاید آئندہ وہ نہ ہونے پائیں، لیکن یہ کہ سعودی عرب کو جو ہے وہ دراصل ٹوٹنا اس کا ضروری ہے، اس لیے کہ ان کا پورا پورا پیسہ اس میں لگ رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا گویا مسئلہ ہے، اور یہ جو ہے ان کا ان لوگوں نے شیعہ سنی اختلافات بھی جو ہے ہر جگہ پھیلانے کی کوشش کی، ایک طرف تو یہ کہ ہر جگہ ہر ملک میں یہ موجود ہیں، اپنے انہی گویا مدرسے ہیں ان کے، اور اس کو پیسے وہاں سے آتے ہیں سعودی عرب سے، لیکن جب ایران مثلا مدد کرتا ہے عراق کی या सीरिया की, तो ये कहते हैं साहब ये यहाँ पर गोया शीयत फैलाने जा रहे हैं इस पूरे इलाके में, और वो अपने जो सारे तमाम ममालिक में वो अब तक करते आए हैं तकरीबन 100 साल से,
जी
उसको वो भूल गए।
अच्छा जैदी साहब, अभी गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान में जो आपने वो कहा कि खुद अहले सुन्नत की तरफ से जो सऊदी मुदाखलत के खिलाफ आवाज उठ रही है, एक वजीर ने शदीद तरीन एतराज किया और उसने ये कहा कि सऊदी अरब की तरफ से फंडिंग होती है दहशतगर्द तंजीमों की, ये जो यहाँ पे दहशतगर्दी के मराकज हैं इंतहा पसंदी सिखाई जाती है,
बिल्कुल।
तो पाकिस्तान में उसका क्या इंटरेस्ट है?
पाकिस्तान में भी देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तो ये लोग, इन लोगों ने इस पूरे माशरे को तबाह करके रख दिया है, यानी ये लोग हर जगह फैले हुए हैं, रोजाना बम के धमाके जो आप सुन रहे हैं, और इसमें ज्यादातर कौन लोग मारे जा रहे हैं, यानी ठीक है कि टारगेट किलिंग मसलन कराची में या दूसरे शहरों में, उसमें शिया भी मारे जाते हैं और वक्तन फ़क्तन आप शिया मस्जिदों पर हमला वगैरह भी सुनते हैं, लेकिन अक्सरियत इन धमाकों की बाज़ारों में होते हैं, दूसरी जगहों पर होते हैं, या पेशावर का जो वाकया हुआ, इसमें कौन लोग मारे जा रहे हैं? सुन्नी मारे जा रहे हैं इसमें, और ये चीज़ अब आवाम में जो है ये फैल चुकी है, लोग समझ रहे हैं इस बात को कि ये बहुत ही बुरा वो हो रहा है, और उनके बहरहाल हमायती वहाँ मौजूद हैं, और वो वक्तन फक्तन अब अगर आप अखबारों में और इधर उधर मकाले देखें तो वो उसकी हमायत भी करते हैं, दाइश की भी हमायत करने वाले आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये कि अब आवाम में इसके खिलाफ जो है वो रिजेंटमेंट हर जगह मौजूद है।
अच्छा एक सवाल हम और करना चाहेंगे जैदी साहब, देखिए ये जो आले सऊद हैं ये अपने आप को खादिमुल हरमैन कहते हैं, ये हरमैन शरीफ है सऊदी अरब में है, खाने काबा और जो मस्जिद नबी, ये अपने आप को खादिमुल हरमैन कहते हैं, आम मुसलमान जो है वो जाहिर है कि हरमैन शरीफैन की तरफ, काबे की तरफ हर मुसलमान सजदा करता है,
बिल्कुल।
रसूल का रोज़ा जिस मुल्क में है, और उसके बाद अगर ये कहा जाए ये खादिमुल हरमैन है, तो आम मुसलमान तो बेचारा जो है वो समझता है कि वाकई ये खादिमुल हरमैन है। खादिमुल हरमैन से यानी एक एक तरफ तो सऊदी अरब भी ये कोशिश करता है खादिमुल हरमैन कह के कि पूरे आलम इस्लाम की लीडरशिप उसको मिल जाए। आलम इस्लाम का आज अहम तरीन मसला फलस्तीन है, इसमें इसका क्या रोल है?
देखिए फलस्तीन के मसले में भी आज तक शुरू से लेकर अब तक कहीं भी ये नज़र नहीं आया कि इन्होंने फ़िलिस्तीन के मसले में कोई पुरजोर हिमायत की हो। वक्तन फ़क्तन ये थोड़े बहुत इमदाद वगैरह दे दिया करते हैं, लेकिन मसलन इसी गजा के मसले में दो दो तीन बार, ये इस वक्त जो मुआसरा तकरीबन 3-4-5 साल से ये है, इस मुआसरे के सिलसिले में उन्होंने क्या किया? बल्कि अब तो वो मिस्र की हिमायत कर रहे हैं जिसने बिल्कुल बंद कर दिया हमास को, उसने दहशतगर्द तंजीम कह दिया है, तो ये दहशतगर्दी क्या मिस्र के और सऊदी अरब के खिलाफ हो रही है? शायद हो रही होगी, यानी ये दरअसल ये नहीं चाहते कि फिलिस्तीन का मसला उस तरीके से हल हो। आहिस्ता आहिस्ता वही ये लोग जो हैं, यानी अगर बुनियादी तौर पर आप देखें तो शायद ये लोग यहूदी परस्त हैं सब, ये जो अपने को खादमैन हरमैन कहते हैं, दरअसल इनका ये हरमैन इनके जो हैं वो वाइट हाउस और तेल अवीव में हो या लंदन में हो, और ये उसके नहीं है। ये आपने सही कहा कि बहरहाल आम मुसलमान जो है हर जगह का वो कहता है साहब ये खादम हरमैन है, तो हरमैन से बढ़ के कौन और मुकद्दस हो सकता है? लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये ख्यालात और अफकार खुद, यानी कहना चाहिए कि जो वहाबी मसलक के लोग हैं वो भी अब बादशाहत वगैरह क्या कह रहे हैं कि साहब बादशाहत का इस्लाम से क्या ताल्लुक है और ये ख़त्म होनी चाहिए। तो अब ये लोग जो ये आखिरी, मैं समझता हूँ कि इनकी कोशिशें हैं जो हर तरफ, मसलन यमन में भी जो इन्होंने मुदाखलत जिस तरीके से कर रखी है और पहले की थी ये, और मिस्र में और दूसरी जगहों पर, अब ये इनका ये जोर जो है वो टूट रहा है। और उसके बाद असल में ये यमन से भी इन्होंने क्यों इतनी मुखालफत की, उसकी वजह यह है कि यमन अगर गया तो फिर सऊदी अरब उसके बाद नंबर उसके ही उसी का आ जाएगा।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहजा फरमाई जैदी साहब की। بہرحال اس میں دوہرایا نہیں کہ آج پوری دنیا میں دہشت گردی، تکفیری دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے، اور تکفیریت کی بنیاد وہابیت ہے اور وہابیت کا مرکز سعودی عرب ہے. اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج تک امریکہ نے، جو داعش مخالف بین الاقوامی اتحاد کا لیڈر ہونے کا دعوے دار ہے، اس نے سعودی عرب سے کبھی کوئی بات خاص نہیں کی. پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.